الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اسلامی بھائیو اور اسلامی بہنو، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں. یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطوار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنت و بر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
حضرت سیدنا ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کسی نے خواب میں ایک مرحوم شخص کو دیکھا تو پوچھا، ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا سلوک فرمایا؟ وہ بولا، اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا. پوچھا، کس عمل سے؟ کہا، جب فرشتوں نے میرے اعمال تولے تو گناہوں کے مقابلے میں درود پاک کا پلڑا بہت وزندار تھا. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ درود پاک کی برکت سے اسے جنت میں لے جاؤ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وسلم. بغداد شریف کا ایک تاجر جو نیک لوگوں سے چیڑتا تھا، جسے آج بھی بعض لوگ داڑھی شریف، امامہ پاک اور مذہبی وضاقتہ کو دیکھ کر معاذ اللہ چڑ جاتے ہیں اور مولانا کے خلاف بولتے ہیں، بزرگوں کے خلاف بولتے ہیں، تو اس طرح وہ بھی خلاف تھا. ایک روز نماز جمعہ پڑھنے کے بعد اس نے مسجد میں سے دیکھا کہ حضرت سیدنا بشر حفی رحمت اللہ تعالی علیہ جو زمانے کے ولی تھے وہ نماز پڑھتے ہی فوراً مسجد سے باہر نکل گئے. یہ دیکھ کر دل میں کہنے لگا کہ دیکھو تو یہ ولی بنا پھرتا ہے، مسجد میں تو اس کا دل لگتا نہیں، ورنہ نماز پڑھتے ہی فوراً مسجد سے کیوں نکل جاتا. تو اسی طرح وہ اپنے دل میں کڑتا، بدگمانیاں پالتا، ان کے پیچھے چلنے لگا. سیدنا بشر حفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نان بھائی سے روٹی خریدی اور شہر سے باہر کی جانب چل پڑے. تاجر کو دیکھ کر اور بھی غصہ آیا. اب پتا چلا کہ یہ شخص محض روٹی کے لیے مسجد سے جلدی نکل آیا اور اب یہ کسی سبزہ زار میں بیٹھ کر اس کو کھائے گا، یہ ہے ولی. چنانچہ وہ تاجر تجسس میں پیچھا کرتا رہا کہ جہاں یہ بیٹھ کر روٹی کھائے گا میں بس رنگے ہاتھوں پکڑ لوں گا کہ تم ولی بنتے پھرتے ہو، مسجد میں تمہارا دل تو لگتا نہیں، صرف نفس کی خاطر مسجد سے باہر نکلا ہے کہ روٹی کھاؤں گا. تو وہ پیچھا کرتا رہا. چند ہی لمحوں میں ایک گاؤں آ گیا اور حضرت بشر حفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گاؤں کی مسجد میں داخل ہو گئے. تاجر بھی مسجد میں داخل ہو گیا. وہاں کیا دیکھتا ہے کہ ایک بیمار آدمی لیٹا ہوا ہے اور حضرت سیدنا بشر حفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بیمار کے سرانے بیٹھ گئے اور اسے اپنے ہاتھ سے روٹی کھلانے لگے. تاجر حیران ہو گیا کہ یہ کیا، اب وہ روٹی کھلا رہا تھا، یہ باہر نکل آیا کہ ذرا
بار بکواس کر لوں. کچھ لمحوں کے بعد وہ پھر مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا بیمار آدمی تو وہیں لیٹا ہے مگر حضرت سیدنا بشر حفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود نہیں. تو اس نے اس بیمار سے پوچھا کہ بشر حفی کہاں گئے؟ تو بیمار نے بتایا کہ وہ تو بغداد شریف چلے گئے. تاجر نے پوچھا کہ بغداد شریف؟ بغداد شریف یہاں سے کتنا دور ہے؟ وہ بیمار بولا کہ 40 میل. اب تاجر کے منہ سے چیخ نکل گئی 40 میل. حیران ہو گیا کہ تو یہ منٹوں میں ان کے پیچھے چلا اور ادھر آ گیا اور یہ بیمار کیا بول رہا ہے 40 میل دور ہے. اب میرا کیا بنے گا؟ میں واپس تو ہو نہیں سکتا, راستہ دشوار گزار, سواری پاس نہیں. تو پھر اس نے پوچھا کہ بھائی یہ اب کب آئیں گے آپ کے پاس؟ تو وہ بولا کہ آئندہ جمعے کو. چنانچہ مرتا کیا نہ کرتا وہ تاجر اگلے جمعے تک وہی رکا رہا. پھر جب جمعہ آیا تو حضرت سیدنا بشر حفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت پر تشریف لائے. تو اس بیمار نے حضرت بشر حفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ حضور یہ بیچارہ 8 دن سے یہی پڑا ہے, پچھلے جمعے بغداد شریف سے آپ کے ساتھ ساتھ آیا ہے. سیدنا بشر حفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا تم کیوں میرے پیچھے آئے تھے؟ تو تاجر نے سارا ماجرا کیسے سنایا کہ میں بدگمانی کی وجہ سے اس مصیبت میں پھنسا ہوں, مجھے پوری سزا مل گئی ہے, مجھے معاف فرما دیجئے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اچھا میرے پیچھے پیچھے چلو. چنانچہ جب تاجر نے پیچھے چلنا شروع کیا تو تھوڑی دیر میں وہ بغداد پہنچ گئے, یہ بھی پہنچ گیا. سہ بھائیوں آپ نے دیکھا کہ بدگمانی کتنی بری بات ہے کہ تاجر نے ایک نیک آدمی سے بدگمانی کی تو اس کو سزا یہ ملی کہ 40 میل کا سفر تو اس نے پلک جھپکتے میں تے اگر چیک کر لیا لیکن 8 دن تک اس کو خوار ہونا پڑا. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ گھنٹوں کا بلکہ دنوں کا سفر منٹوں میں طے کر لیتے, بعض تو ایسے کہ آدھے قدم میں دنیا طے کر لیں. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی نیک آدمی کو کوئی فیل کرتے ہوئے دیکھ کر اس سے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. اب ظاہر ہے کہ کوئی مسجد سے جلدی نکلا جبکہ نماز پڑھ چکا ہے تو اب ٹھیک ہے, اب کون سا فرض رہ گیا باقی یا واجب ادا کرنا رہ گیا جو آپ نے مطلب اس پر بدگمانی کی؟ حالانکہ شرعاً اس نے گناہ کا کام نہیں کیا, پھر بھی پوچھے کیوں کیا اور اس پر اعتراض کریں گے, اس کو بدنام کریں گے اور اس کا پورا ڈھنڈورا پیٹیں گے. تو کسی نے صحیح کہا عیبوں کو ڈھونڈتی ہے فقط عیب جو کی نظر, جو خوش نظر ہیں ہنر و کمال دیکھتے ہیں. تو اللہ والوں میں تو عیب ہوتے بھی کم ہیں, وہ تو ماشاءاللہ خوبیوں کا مجموعہ ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی جن کا ذہن بدگمانی والا ہوتا ہے وہ بدگمانیوں کو پالتے رہتے کہ انہوں نے یوں کیوں کیا, تو یہ یہاں کیوں بیٹھے, اس طرح کے مطلب وہ وسوسے پالتے بدگمانی کرتے. سہ بھائیوں بدگمانی جو ہے وہ اچھی بات نہیں. حضرت سیدنا شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ میں ایک بار سفر حج کے لیے گھر سے چلا, جب مقام قادسیہ پہنچا تو وہاں ایک نورانی صورت والے بزرگ کو دیکھا جو سادہ کپڑے پہنے ہوئے لوگوں کی راہ میں بیٹھے. میں نے دل میں یہ تصور کیا کہ یہ شخص کوئی صوفی ہے اور لوگوں کی راہ میں لوگوں پر بوجھ بننے کے لیے بیٹھا ہے, یعنی مطلب بھیک مانگتا ہے. یہ سوچ کر میں اس کے پاس پہنچا تو اس شخص نے دیکھتے ہی فرمایا یا شفیق یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. تو انہوں نے میرے سامنے یہ آیت کریمہ تلاوت کر دی جس کا ترجمہ کنز ایمان یہ ہے, اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو, بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے. سورہ حجرات کی یہ آیت مبارکہ پڑھ کر وہ اٹھ کر چلے گئے, میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا اور دل میں سوچنے لگا کہ یہ تو کوئی کامل ہستی ہے جس نے میرے دل کے خیال کو بھی جان لیا, میں اس سے ضرور معافی مانگوں گا. چنانچہ میں آگے بڑھا تو دیکھا وہ ایک جگہ نماز پڑھ رہے ہیں, نماز میں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, سارا وجود کپ کپا رہا ہے. میں وہیں بیٹھ گیا. جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو مجھے دیکھتے ہی فرمایا یا شفیق وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. ترجمہ کنز ایمان, اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اسے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھا کام کیا پھر ہدایت پر رہا. یہ آیت پڑھو, پھر وہ وہاں سے بھی وہ صاحب چلے گئے, نظروں سے اوجھل ہو گئے. جب میں مینا پہنچا تو ایک کنویں پر انہیں بیٹھا ہوا دیکھا, وہ کہہ رہے تھے یا اللہ عز و جل میرے پاس ڈول نہیں ہے اور مجھے پانی درکار ہے, کیا دیکھتا ہوں کہ کنویں کا پانی ابل کر اوپر آ گیا. اور انہوں نے برتن بھر کر وضو کیا اور نماز پڑھی, اور پھر اسی برتن میں دھول اٹھا کر ڈال دی اور برتن کو ہلا کر وہ پانی پینا شروع کر دیا. میں آگے بڑھا, سلام عرض کیا اور کہا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر انعام فرمایا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی عطا فرمائیے. چنانچہ انہوں نے وہی برتن مجھے بھی دیا اور فرمایا لو پیو. میں نے پیا, خدا کی قسم اس میں نفیس ستو بہترین میٹھے پانی میں ملے ہوئے تھے جنہیں میں نے پیا. خدا کی قسم وہ اتنے لذیذ تھے کہ آج تک ان کی لذت نہیں بھولی. پھر وہ وہاں سے بھی غائب ہو گئے اور اگلے دن میں نے انہیں آدھی رات کو حرم شریف میں نماز پڑھتے دیکھا. پھر صبح کو میں نے دیکھا کہ وہ جس راستے سے گزرتے ہیں لوگ بڑے ادب و تعظیم کے ساتھ انہیں سلام کرتے ہیں, دست بوسی کرتے ہیں. میں نے لوگوں سے ان کے متعلق دریافت کیا, یہ کون صاحب ہے؟ تو بتایا کہ یہ تو حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت سیدنا امام موسیٰ بن جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں. تو یہ تھے گدڑی کے لال. تو یہ اللہ والے جب چاہتے ہیں لوگوں کی نظروں سے چھپ جاتے, جب چاہتے ہیں لوگوں کے سامنے آ جاتے. دوبارہ لے کے اس واقعے میں عرض یہ کرنا تھا کہ سیدنا شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ نے انہیں سادہ لباس پہنے سرے راہ بیٹھا دیکھا تو دل میں یہ گمان کیا کہ یہ صوفیانہ لباس میں کوئی فقیر ہے جو لوگوں پر بوجھ بنا ہوا, یعنی بھیک مانگا. تو جیسے ہی مطلب انہوں نے یہ کہا تو وہ دل کی بات جان رہے, اللہ والے تھے روشن ضمیر تھے, اور انہوں نے دل کی بات جانتے ہوئے قرآن پاک کی آیت تلاوت کر دی جس میں بدگمانی سے منع کیا گیا. اور اس طرح سیدنا شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ کے پیچھے چلے اور آخر کار معلوم ہوا کہ یہ تو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں اور امام زین العابدین کے پر پوتے ہیں, سید ابن سید اور ولیوں کے تاجدار تھے. تو اس لیے کسی کا ظاہر دیکھ کر ایک دم اس سے بدگمان ہو جانا یہ نہیں ٹھیک. اور بدقسمتی سے آج کل بدگمانی بہت زوروں پر, بہت جلدی ہم لوگ کسی مسلمان کے بارے میں بدگمان ہو جاتے ہیں کہ یہ یوں ہوگا, اس کا مطلب یوں ہوگا, یہ یوں سیٹنگ کر رہا ہے, یہ بات کو گھما رہا ہے, یہ گول کر رہا ہے, یہ اصل بات چھپا رہا ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے, نہیں اس کی نیت خراب ہے, یہ سدھرے گا ہی نہیں, میں اس کو جانتا ہوں, یہ سیٹ ہونا نہیں ہے, یہ جان جان کے معافی مانگ رہا ہے. اس طرح ہمارے یہاں یہ عام ذہن ہے ہم لوگوں کا کہ ہم کسی کے بارے میں بدگمانی کرنے کے معاملے میں غور کرتے ہی نہیں. چنانچہ ایک بار پھر سورہ حجرات کی آیت کریمہ سنی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا میرے آقا نعمت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں, اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو, بے شک بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے, اور عیب نہ ڈھونڈو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. تو اس کے تحت خزائن العرفان میں حضرت صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, مومن صالح کے ساتھ برا گمان ممنوع ہے, اس طرح اس کا کوئی کلام سن کر فاسد معنی مراد لینا باوجود ہے کہ اس کے دوسرے صحیح معنی موجود ہوں, اور مسلمان کا حال ان کے موافق ہو, یہ بھی بدگمانی میں داخل ہے. سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ گمان دو طرح کے ہیں, ایک وہ کہ دل میں آئے اور زبان سے بھی کہہ دیا جائے, یہ اگر مسلمان پر برائی کے ساتھ ہے تو پھر گناہ ہے. دوسرا یہ کہ دل میں آئے اور زبان سے نہ کہا جائے, یہ اگرچہ گناہ نہیں مگر اس سے دل خالی کرنا ضروری ہے. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا اگر بدگمانی کسی مسلمان کے بارے میں ہوئی تو اور دل میں آئی تو دل میں بدگمانی پیدا ہونا گناہ نہیں ہے، لیکن دل اس سے پاک کرنا ہوگا، اس نے ظن قائم کرنا ہوگا. اگر یہی دل میں آنے والی بدگمانی زبان سے بھی کہہ دیا تو پھر یہ گناہ ہے. اب زبان سے کہہ دیا یا لکھ دیا تو یہ گناہ ہے. تو اس لیے بدگمانی مسلمان کے بارے میں کرنی نہیں چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہر مسلمان کو اپنے سے اچھا جانے. تو بدگمانی آنے پر ہم نے کسی کا یہ بول دیا تو وہ بات اس میں نہیں ہے، اور ہم نے بول دی تو یہ کتنی بری بات ہے کہ بیچارے کو خامخا ہم نے متہم کیا اور اس پر تہمت باندھی کہ وہ ایسا ہے، حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے. تو یہ بہت بری بات ہے، اور اس سے بڑا بعض اوقات نقصان بھی ہوتا ہے اور فساد برپا ہوتا ہے. بارہا آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے بھی سنا ہے، مطلب میرے پاس تو آتے رہتے ہیں لوگ کہ مجھے بیوی پر شک ہے، اور میں نے تو طلاق ہوتے بھی دیکھی ہے. بہت سمجھا ہے، لیکن اس بد نصیب نے اپنی زوجہ کو بیچاری کو بے قصور کو طلاق دے دی. بس مجھے اس پر شک، میرا ذہن ہی نہیں بنتا اس پر شک ہے. اب تھا پیسے والا ہوا تو وہ بیچاری غریبڑی کیا کرتی، گھر رو دو کے چپ ہو رہی ہوگی. پھر اس کو دوسری مل گئی، شادی کر لی اس نے، اور پروف اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کہ شک ہے تو اس کا دلیل کیا. تو یاد رکھیے، بیوی پر شک کرنا یہ شیطان کی طرف سے ہے. آپ کو کوئی رائٹ نہیں کہ آپ اس پر شک کریں جب تک دلیل قطعی نہ ہو اور اس کے گواہ نہ ہو. اب یہ کہ لوگ تو دلیل بھی بنا لیتے ہیں نا، یہ مصیبت ہے کہ فوراً دلیل بنا لیتے شک کی. اور دلیل کیا ہے؟ تو دلیل یہ ہے کہ میں جب آیا تو یہ چونک پڑی تھی. اب چونک پڑی تھی تو اس کے تو اور بھی صورتیں ہوتی ہیں. اب یہ فون پر بات کر رہی تھی اور چونک پڑی تھی، ٹھیک ہے، اپنے بھائی سے کوئی بیچاری پرائیویٹ بات کر رہی ہوگی، امی سے کوئی ایسی پرائیویٹ بات کر رہی ہوگی جو شور کو نہیں دکھانی تھی. اب آپ آئے تو وہ چونک پڑی. اب یہ قسمیں کھا رہی کہ میں اپنی ماں سے بات کر رہی ہوں، اپنی بہن سے بات کر رہی ہوں، آپ کہتے ہیں نہیں کسی اور غیر مرد سے بات کر رہی تھی، تو قیامت کے دن آپ پھنس جاؤ گے. یہ چھوٹ جائے کیونکہ آپ نے بدگمانی کی اور شک کی وجہ سے اس کو ڈانٹا جھاڑا، اس پر تہمت لگائی معاذ اللہ، تو یہ آپ کا ایک ایک لفظ لکھا جائے گا اور قیامت کے دن آپ پھنس گئے. اور یہ بیوی جو یہ کامیاب ہو جائے گی کہ آپ نے بدگمانی کی، اور بدگمانی کی اور بول بھی پڑے اور اس پر گناہ کا الزام لگایا کہ تمہیں غیر مرد سے تعلقات بنائے، معاذ اللہ. تو کتنی بڑی نالائکی ہے، کتنی بڑی بد نصیبی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیوی پر شک کرتے ہیں اور ان کے پاس شرعی دلیل نہیں ہوتی. عیبوں کو ڈھونڈتی ہے فقط عیب جو کی نظر، جو خوش نظر ہیں ہنر و کمال دیکھتے ہیں. تو صحیح بھائیو، میں عرض کر رہا تھا کہ کسی پر بدگمانی اچھی نہیں ہے. تو جو شوہر اپنی بیوی پر بدگمانی کرتا ہے اس کو توبہ کرنا ہوگا کہ اس طرح وہ بار بار بیچاری کی دل آزاری کر کے اپنی آخرت کو داؤ پر نہ لگائے کہ وہ بیچاری خوف زدہ رہتی ہوگی، پریشان رہتی ہوگی، اور آپ شیطان کا کھلونا بن کر اس پر بدگمانی کیے جاتے ہوں گے، اور شیطان بار بار آپ کو بولتا ہے گھر برباد کر دے، طلاق دے دے، تو دوسرے کی ہے. اور شرعی دلیل آپ کے پاس نہیں ہوگی، شرعی دلیل، شرعی گواہ چاہیے، یا آپ نے آنکھوں سے دیکھا اس کو، خالی محسوس کیا، یا گھر میں کسی نے بتا دیا تو اس کی باتوں میں آ گئے. تو ساس بہو کا تو ہمیشہ مشہور ہے کہ شاید ہی کسی کی بنتی ہو ساس بہو کی، ٹھنی رہتی ہے اکثر. اب یہ کہ تمہاری ماں معصوم تو نہیں ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتی، نہ تمہاری بہن معصوم ہے کہ جھوٹ نہیں بول سکتی. تو اگر اس نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ ایسی ہے، تو اب جس نے بھی دعویٰ کیا، چاہے تمہاری ماں ہے بہن ہے، اس کو چاہیے کہ وہ گواہ پیش کرے. تو اتنا آسان نہیں ہے کسی پر الزام ڈال کر اس کو سزا دلوا دینا. تو اگر خدا نہ خواستہ آپ نے ایسا کیا ہے تو آپ کو رب سے بھی معافی مانگنی ہے اور اس سے بھی معافی مانگنی پڑے گی. بیوی پر شک کر کے اگر اس پر اظہار کر دیا آپ نے، اس سے معافی مانگنا ضروری ہے کیونکہ اس کی حق تلفی آپ نے کی ہے، اس کا دل دکھایا، اس کو مغموم کیا، اس کو پریشان کیا، اس کو ٹینشن میں مبتلا کیا. اگر آپ معافی مانگیں گے تو آپ کو یوں لگے گا کہ یہ تو مطلب میری کچی ہو جائے گی، انسلٹ ہو جائے گی، میں چھوٹے باپ کا ہو جاؤں گا. یعنی معاذ اللہ، گالیاں بکتے ہوئے لوگ نہیں شرماتے، اور بےہودہ ڈانس کرتے ہوئے نہیں شرماتے، شرابیں پیتے ہوئے نہیں شرماتے، ماں باپ کا دل دکھاتے ہوئے ان کو ستاتے ہوئے اللہ سے نہیں شرماتے. تو بیوی سے معافی مانگنے میں شرما گئے. بیوی کو اگر آپ نے دل دکھایا تو معافی مانگنی پڑے گی، حق کو لفظ تلف ہوا ہے. اس میں کیا ہے معافی مانگنے میں، کیا حرج ہے؟ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے. تو اللہ کی رضا کے لیے معافی مانگ لے تو انشاءاللہ وہ معاف کر دے گی، تو بات بن جائے گی. تو میرے پیارے بھائیوں، ہرگز ہرگز کسی پر بھی بدگمانی نہ کیا کریں، اور یقیناً خبیث خبیث کے لیے اور طیب طیب کے لیے. اگر آپ نے خدا نہ خواستہ بدگمانی کی ہے تو پھر آپ پر بھی بدگمانی کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی سورۃ النور کی 26 آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ رزق کریم. ترجمہ کنز الایمان، گندیاں گندوں کے لیے اور گندے گندیوں کے لیے اور ستھریاں ستھروں کے لیے اور ستھرے ستھریوں کے لیے، وہ پاک ہیں ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے. تو یہ آیت کریمہ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی تھی جب منافقین نے آپ پر الزام لگایا تھا اور تہمت لگانے والے کو خبیث کہا گیا. تو اللہ تعالی ہمیں ان منافقین کی ڈگر پر چلنے سے بچائے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنانے کی سعادت بخشے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحے کے لیے بھی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بدگمانی نہیں فرمائی تھی. یہ بدگمانی نہ کرنا یہ سنت ہے الحمدللہ. تو ہمیں کسی پر بھی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار اللہ کے کرم سے غیبوں سے خبردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ کہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے، اور نہ تو عیب جوئی کرو نہ کسی کی باتیں خفیہ سنو. آپ نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بدگمانی سے منع فرمایا. مفسر شہید حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ مرآت شرح مشکات میں اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، بلا دلیل اور بلا ثبوت مسلمان بھائی کے متعلق بدگمانی کر لینا یا خواہ کا کسی کو اپنا دشمن سمجھ لینا، اس کے ہر قول کو اپنی دشمنی قرار دینا، یہ برا ہے کہ یہ لڑائی اور فساد کی جڑ ہے. آپ فرماتے ہیں بعض عورتوں کو بلا وجہ شبہ ہوتا ہے کہ فلاں نے مجھ پر جادو کرایا ہے. اگر گھر میں کسی کو اتفاقاً بخار آ گیا یا جانور نے دودھ کم دیا تو اپنے پڑوسیوں پر جادو تعویذ گندے کی بدگمانی کر کے دل میں گرے رکھ لی، یہ ممنوع ہے. کیونکہ ایسی بدگمانیاں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں اور شیطان بڑا جھوٹا ہے، تو اس کے جھوٹ بھی بڑے برے ہوتے ہیں، بڑے بڑے جھوٹ ہوتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ شیطان کتنے وسوسے ڈالتا ہے. اور آج کل یہ عام نہیں کہ پڑوسن نے جادو کروایا، کیوں؟ عامل نے بولا، عامل نے بولا کہ تمہارے قریب رہتی ہوں اور اس کا نام الف سے شروع ہوتا ہے. اب الف سے شروع ہوتا ہے نام اور اتفاق سے پڑوسن کا نام ہے بیچاری کا امینہ، تو جادوگر نہیں ہوگی. اس کو تو غریبہ کو خواب میں ہی نہیں پتا کہ جادو کس طرح ہوتا ہے، مری نہیں تو پھنسی. اور آپ اس کی شک سے نظر کر رہے ہیں. اس غریبہ نے گیارہویں شریف کی نیاز آپ کو پہنچی، آپ نے کوڑے پہ ڈروا دی کہ اس نے جادوگر کے بھیجا ہے. تو یہ رزق کی بے حرمتی آپ نے کی، قیامت کے دن ہوگا کیا آپ کا؟ آپ کے سوا سبھی آپ کو جادوگر اور جادوگرنیاں نظر آتی. یا وہ عامل بول دے گا، عامل سچا کالے بکرے اور کالے مرغے کیے جا رہا، اور اس نے گھر بتا دیا کہ تمہارا قریبی رشتہ دار ہے، تمہارے بالکل قریب کا آدمی ہے اور قریب کی ہے اور اس کا نام سین سے شروع ہوتا ہے. اب سین سے شروع ہوتا ہے نا، جس کا نام سلمہ ہے وہ پھنسی. اتفاق سے آپ کے قریب رہتی ہے وہ، یا قریبی رشتے دار ہے، یا آپ کی بھاوج ہے، مری بھاوج بیچاری گئی کام سے. وہ عامل بہت برا ہے جو نام بتاتا ہے اور مطلب حرف دیتا ہے، میں اس کو بہت برا تصور کرتا ہوں. جتنے بھی عملیات ہیں یہ سب خبریں جو ہوتی ہیں وہ ظنی ہوتی ہیں کہ شاید ایسا ہو شاید ایسا نہ ہو، کنفرم نہیں ہوتی، اس کو کنفرم کر بھی نہیں سکتے. میرے آقا امام اہل سنت اعلی حضرت فتاوی افریقہ میں فرماتے ہیں کہ لوگ جنات سے سوال کرتے ہیں، کسی پر جن آتا تو اس کو سوال کرتے ہیں کہ فلاں مقدمے کا کیا ہوگا، میرا مکان بکے گا کہ نہیں بکے گا، میرا بچہ ٹھیک ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو اس طرح کے سوال کرنا، یا میرے بچے کو کیا بیماری ہے یا مجھے کیا مرض لگ گیا، ایسا سوال جنات سے کرنا اعلی حضرت نے فرمایا حرام ہے. اور جن جو یہ خبر دے گا اس کو یقین کر لینا یہ کفر ہے. تو آج معاشرہ اس کی وجہ سے برباد ہو گیا. اب جس کو دیکھو جن چڑھا ہوا ہے، کوئی بولتا کہ داتا صاحب کی سواری آئی ہے، کوئی معاذ اللہ بال کھلے لہرا کر اور ادھم مچا کر کہہ رہی ہے کہ مجھ پر غوث پاک آئے. میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بھر پردے کی تعلیم دی، اور اب پردہ فرمانے کے بعد اب اس بےہودہ بے حیا اور بے پردہ عورت کے وجود میں گھس گئے، معاذ اللہ داخل ہو گئے، اور یہ کہہ رہی ہے کہ مجھ پر غوث غوث پاک کی سواری آتی ہے یا مجھ پر بابا شاہ جمال کی سواری آتی ہے، معاذ اللہ یہ سب مطلب ڈھکوسلے ہیں، سواری ضرور آتی ہے، شیطان کی سواری آتی ہے، اور وہ شیطان جھوٹ بولتا ہے کہ میں فلاں بزرگ ہوں، فلاں بزرگ ہوں، فلاں بزرگ ہوں. اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ جسموں میں حلول نہیں کرتے، یہ شیطان ہوتا ہے، جن ہوتا ہے، مطلب جھوٹا جن ہوتا ہے جو اپنی بڑائی جتانے کے لیے، بزرگی جتانے کے لیے نمازوں کی تلقین بھی کرے گا. وہ بزرگ بنے گا، آپ کو بولے گا نماز پڑھا کرو، درود شریف کا ختم دلایا کرو، گیارہویں شریف کیا کرو، اس کی نیاز دلایا کرو، اس کی فاتحہ دلایا کرو، سب لوگ پردہ کیا کرو، سب لوگ جھوٹ سے بچو، تمہاری حرام کمائی ہے اس کو ختم کرو، حلال کمائی کرو. تو پھر یہ جو ضعیف الایمان لوگ ہیں جب وہ جن یا شیطان ایسی باتیں کرتا ہے نا تو بس وہ سمجھتے ہیں یہ واقعی غوث پاک تو ہے کہ نیکی کی بات کرتے ہیں، انہوں نے تو ہمارے یہاں ختم شروع کروا دیا، ہمارا یہ جوان بیٹا آوارہ تھا اس کو نمازی بنا دیا. تو بعض اوقات ایسا کام کرتے ہیں جو مطلب بظاہر نیکی کی باتیں کر کے وہ اڈا جماتا ہے، عورتیں جمع ہوتی ہیں، مرد جمع ہوتے ہیں، وہ دم بازی کرتا، کھلے بال لہراتا اور وہ حساب کتاب ان کا چلتا ہے. اور میری ان باتوں سے اس طرح کے جو ذہن کے لوگوں پہ میرے سخت خلاف بھی ہو جاتے ہیں کہ صاحب وہ جنات نے علاج بتایا ٹھیک ہو گیا، اس کو یہ فائدہ ہو گیا، تو فائدہ تو اب ہماری آنکھوں میں روشنی آ گئی، یہی سچا ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے. مطلب استدراج اس کو کہتے ہیں، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر جو جادوگر آئے تھے انہوں نے رسیاں پھینکی تھی وہ سانپ بن گئے تھے، یہ تو قرآن واقعہ ہے. تو اب ان جادوگروں کو اہل حق تو نہیں کہا جائے گا، جادوگر تھے، شعبدہ دکھایا انہوں نے، ان کا استدراج تھا. جو مسلمان ہو گئے، اب الحمدللہ مسلمان ہو گئے، مسلمان ہو گئے، مگر مسلمان ہونے سے پہلے جس نے یہ کارنامہ دکھایا اس کو کہیں گے استدراج، کرامت نہیں کہیں گے. امید ہے میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. ڈاکٹر دل بدلی کر دیتے ہیں کاٹ کے، گردے بدلی کر دیتے ہیں. العاقل تکفیہ الاشارۃ، ہے نا، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. اور جو مطلب عقل مند نہیں ہے، جو نہ سمجھے، ڈھکوسلے باز ہے، اور جو اس طرح کا توہم پرست ہے، اس کو لاکھ دلائل دو، اس کے تو پلے پڑتا ہی نہیں. تو سمجھ، تو اللہ تعالیٰ کسی کو الٹی سمجھ نہ دے، اللہ تعالیٰ سیدھی سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ گمراہی سے بچائے. تو کہیں اگر ایسا ڈھکوسلا دیکھو تو اس گلی سے گزرنا مت. آپ کے گھر میں خدا نہ خواستہ یہ آفت ہے تو مہربانی کر کے کسی اچھے عامل سے علاج کروا لیں. وہ جن ہے جو یہ تماشے بتا رہا ہے کہ میں داتا صاحب ہوں یا میں بابا جمال ہوں یا میں فلاں ہوں. مجھے واسطہ پڑا تھا ایک صاحب سے، تو وہ بھی اسی طرح کچھ دعویٰ کر رہے تھے، تو مجھے لوگوں نے کہا چلو، میں نے کہا چلو، تو میں گیا ان کے پاس، تو وہ ان کے آنے کا ٹائم نہیں تھا بابا جی کا، مگر وہ میری وجہ سے وہ اہتمام کیا، درود شریف کا ختم بھی چل رہا تھا، لوگوں نے سر پہ رومال ڈالا ہوا، بڑا احترام کا ماحول تھا، تو مجھے کمرے میں لے گئے. اب وہ جن پر وہ بابا صاحب تشریف لاتے تھے تو وہ اب اس نے وہ جھومنا اور طرح طرح کی آوازیں نکالنا شروع کی، اور ایک دم مطلب وہ تقریباً اوندھے جیسا ہو گیا بیٹھے بیٹھے، اور بڑا عجیب مکرو چہرہ بنایا اس نے، اور اب ہم آ گئے، ہم آ گئے، وہ آوازیں نکالنے لگا. اب بات چیت ہوئی تو میں نے کہا آپ کون ہیں؟ ہم بشر ہیں، ہم انسان ہیں، ہم آ گئے. میں نے کہا بھائی کہاں سے آ گئے؟ تو کہا ہم بغداد میں، بغداد شریف میں حضرت غوث اعظم کے قدموں میں دفن ہیں، ہم آ گئے. میں نے کہا واہ بھائی واہ، تو آپ بشر ہیں اور بغداد شریف میں آپ غوث پاک کے مزار میں دفن بھی ہیں، ہم آ گئے، ہاں ہم آ گئے. تو اس نے اپنا ڈرامہ بازی بس شروع کی، تو میں نے اس سے کچھ بات کی، تو اس نے بارہ مجھے وظیفہ دیا کہ یہ پڑھا کرے آپ. میں وظیفہ تو ان کا بھول گیا، اس لیے کہ میں تو معتقد تھا نہیں، میں تو سمجھتا تھا کہ غوث پاک کا قدموں میں دفن ہونے والا تو آ ہی نہیں سکتا، وہاں تو ان کی اولاد دفن ہے، مختلف کمرے بنے ہوئے ہیں، تو ان کی اولاد، ان کے شہزادے دفن ہیں. خیر، تو وہ تو اب یہ بےچارے جو کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں تو وہ تو بس غوث پاک کے مزار سے آتی ہے. تو اس نے ایک مجھے وظیفہ بتایا، اس میں میں نے بار بار اسے کنفرم کیا، تو وہ اغتنی لفظ آتا تھا، اغتنی کو وہ اغتنی کہتا تھا، وہ جو جن تھا، جن تھا وہ اغتنی. تو میں نے کہا یہ عربی تک نہیں جانتا، وہ تو عربی النسل بن رہا تھا، تو غوث پاک کے قدموں میں دفن تھا، اور عراق تو ظاہر ہے کہ وہاں تو عربی زبان بولی جاتی ہے، تو اس بےہودے کو اغتنی بھی بولنا نہیں آتا، اغتنی بولتا ہے، تو غوث پاک کے قدموں میں دفن ہے. خیر، میں نے کہا آپ مجھ سے ملاقات فرمائیں، یہ اس طرح مطلب یہ لوگ جمع ہیں اور یہ اسٹائل سے نہیں، آپ مجھے تنہائی میں ملیں. آپ کب ملیں گے؟ ہم ملیں گے، ہم آپ سے ملیں گے. میں نے کہا کب ملیں گے؟ بس ہم آپ سے ملیں گے، ہم آپ کے پاس آئیں گے. وہ آئیں گے اور جائیں گے، اور یہ بہرحال وہ چلا گیا. مجھے لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے, میں نے کہا یہ چیز جس کو عربی بھی نہیں آتی, یہ اگر فینی بولتا ہے اور یہ بزرگ نہیں ہے. بارہ مہینے تو اپنا میری ماننا کس نے تھا, وہ درود شریف ختم پڑھواتا ہے, وہ نیکیاں کرواتا ہے, یہ کیسے مطلب جن ہو سکتا ہے؟ تو مطلب ڈائریکٹ لوگ تو اللہ کا ولی مانتے تھے اس کو, تو یہ مجھے بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے. تو یہ ہوتا ہے, تو یہ ہر جگہ اس طرح جہاں جہاں جو کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہاں غالباً یہ ہوتا ہے یہ سلسلہ. تو اللہ تعالیٰ ایسے مطلب یعنی کہ ڈھکوسلوں سے توہم پرستیوں سے ہم مسلمانوں کو محفوظ فرمائے اور یہ بالکل گرے سے باندھ لے کہ جہاں بھی اس طرح کے تماشے ہوتے ہیں اور سوال جواب ہوتے ہیں آپ ہرگز مت جایا کریں کہ یہ مطلب جنات ہوتے ہیں, یہ انسان نہیں ہوتے. تو یہ بھی ایک مخلوق ہے اللہ کی, ان سے ڈرنا نہیں چاہیے اور ان سے بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کے جو شریر ہیں ان کے شر سے بچائے, اور ان میں نیک ہوتے ہیں مسلمان بھی ہوتے ہیں جو مسلمانوں کو نہیں ستاتے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے اور جن لوگوں کو یہ آسے میں یہ دور ہو جائیں. تو بہرحال اتنا جادو عام ہو گیا, ہر طرف جادوگر پھر رہے ہیں, سب جادو کر رہے ہیں دوسرے پر اور معاشرہ پھر بھی قائم ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جادو نہیں ہوتا, بالکل جادو ہوتا ہے. جادو کا انکار نہیں کیا جائے گا کہ جادو کا وجود قرآن سے ثابت ہے, اور جن کا بھی انکار نہیں کریں گے کہ جنات کا وجود بھی قرآن سے ثابت ہے. انکار میں بھی نہیں کر رہا, جادو بھی ہوتا ہے, جن کا اثر بھی ہوتا ہے, مگر یہ کہ ہر دوسرا فرد یا ہر دوسری اسٹائمنٹ جادو ہی میں مبتلا ہے یہ اپنی سمجھ میں نہیں آتا. یہ امراض ہوتے ہیں, نفسیاتی مرض ہوتے ہیں, تو بعضوں کا وہ بھی ایسا لگتا ہے, اس کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے اس کو آصف نے پکڑ لیا ہے, اس پر جادو ہو گیا ایسا لگتا ہے, مگر ایسا ہر بار نہیں ہوتا. تو اس لیے وہم پرستی نہ کریں. اگر خدا نہ خاصا جادو ہو بھی گیا تو ٹھیک ہے, علاج کر لیں آپ, اس میں کوئی مذائقہ نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جسمانی اور روحانی تکالیف سے دور فرمائے, اور بدگمانی جس نے معاشرے کو بہت بڑی آفتوں میں جکڑ رکھا ہے, اس بدگمانی سے بھی ہمیں نجات دے. اللہ تعالی ہمیں حسن ظن کی لازوال دولت نصیب فرمائے, اور حقیقت میں ہم سب کو اپنے سے بہتر ہی سمجھے کہ ہر مسلمان مجھ سے اچھا. جب یہ سمجھنے لگیں گے تو انشاءاللہ بدگمانی کی جڑ کٹ جائے گی انشاءاللہ. جبکہ ہم دل سے سمجھیں گے زبانی نہیں, اور پھر مطلب گلے پڑ گئے کہ بدگمانی اس میں کر لی گئی, یہ تو یوں ہے, یہ تو یہ کر رہا ہے, یہ تو ایسا کرتا ہے, یہ ایسا کرے گا, اس کی عادت ہے, اس کی فطرت ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ ہم سب کے حالات پر رحم فرمائے.